الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لاهله والصلاه على اهله الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبيب الاحمد النبي الامي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد مصطفى وأهل بيته الأتيابين الأطهارين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي محمد وآل محمد کچھ مومنین ہیں مسلسل دعا کے لیے خواہش کر رہے ہیں ایک مومن ہے حیدر رضا خان اسی طرح سے ایک مومنہ بیمار ہیں کینسر میں مبتلا ہے اور ایک جوان مرتبہ حیدر علیل ہے بیمار ہے جتنے بھی مومنین مومنات علیل ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیج دیجیے ان شاء اللہ اور تمام مومنین اور مومنات اور تمام عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیج دیجیے ان شاء اللہ سال گزشتہ جس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا امام اور امت کے عنوان سے اب ہم اس کے دوسرے مرحلے میں ہیں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ امامت وہ منصب ہے جس کے لیے کچھ ارکان ہیں جنہیں قرآن مجید نے بیان کیا رکن اول ولایت ہے اور رکن دوم ہدایت ہے نہ تو غیر ولی امام ہو سکتا ہے نہ غیر ہادی امام ہو سکتا ہے ہادی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے اور ہدایت کیسے کی جاتی ہے اس کا اسلوب کیا ہے اس کا انداز کیا ہے اس کی روش کیا ہے اس کا سلیقہ کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کی سب سے بہترین مثال پیغمبر گرامی اسلام اور آپ کے بعد پھر مولا متقیان اور حضرات اہل بیت جنہوں نے اپنی زندگی میں اور کل عرض کیا کہ اسلام اگرچہ دین علم ہے اور دین معرفت ہے اور دین حکمت اور دین بصیرت ہے اور دین آگاہی ہے اس کے باوجود علم اور معرفت کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاق محمد و آل محمد کے زور پہ پھیلا ہے اسلام ان انوار الہیہ کو پروردگار نے اس عالم سے اس عالم میں کیوں بھیجا ورنہ یہ انوار وہیں قرب حق تعالی میں مصروف بندگی پروردگار رہتے اس دنیا میں پروردگار نہ بھیجتا ہمارے درمیان انسانوں کے درمیان ان انوار کو صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم انسانوں کی ہدایت ہو جائے ہم تک نور معرفت منتقل ہو جائے ہم عارف بن جائیں خدا معروف بن جائے اس لیے بھیجا گیا اور ان زوات کی زندگی میں سب سے بڑی ترجیح سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو باشعور بنائیں بابصیرت بنائیں ان کی فکروں کو ابھاریں انہیں سوچنے پر مجبور کریں انہیں عاقل بنائیں, انہیں آگاہ بنائیں, تقلید سے نکالیں ان کو. مسلسل کوشش رہی محمد والے محمد کی. سب سے پہلے وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام حضرت کی زندگی اگر ہم دیکھیں, بڑی سے بڑی زحمت برداشت کی, اور اس کا پھل کیا ہے؟ صرف ایک فرد کی ہدایت ہو جائے. یہ طائف کا جو سفر تھا پیغمبر نے کیوں برداشت کیا؟ مشکل ترین سفر تھا, گئے پتا تھا کیا سلوک ہوگا, جانتے تھے, لہو لوہان ہو گئے. طائف کے سفر کا پھل ان کا ایک غلام تھا ان افراد کا, اور اس کی ہدایت ہو گئی. اس ایک فرد کی ہدایت کے لیے پیغمبر نے اتنی زحمت برداشت کی. فرمایا ابازر, اگر تمہارے ذریعے سے پروردگار ایک انسان کی ہدایت کر دے تو تمہارا یہ عمل دنیا و مافیہ سے افضل ہے, بہتر ہے. معصومین کی سب سے بڑی کوشش یہ رہی کہ لوگوں کو باشعور بنائیں, عالم بنائیں. عالم سے مراد یہ خاص آپ کیفیت نہ لیجئے جو ہم دستار اور ابا اور قبا پہن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور جو یہ خاص لباس پہن لے, اور اسے عالم کہا جاتا ہے. عالم یعنی صاحب علم, بامعرفت انسان. دستار سے علم کا تعلق نہیں ہے. ممکن ہے ایک شخص دستار پہن کر اور خاص لباس پہن کے بیٹھ جائے اور وہ جاہل ہو, اور ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا کوئی لباس نہ پہنے اور وہ عالم ہو. اس کا تعلق جہل اور علم سے نہیں ہے. یہی ملا نصیر الدین جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, ایک زمانے میں یہ دستور تھا کہ سر پر پگڑی صرف وہی لوگ پہنتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, عام لوگ نہیں پہنتے تھے. کسی بزرگ کا اس کے بیٹے کا خط آیا دور سے, تو وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ ذرا مجھے پڑھ دیجئے, میرے بیٹے نے میرے لیے کیا لکھا. یہ اپنی خاص کیفیت میں تھے, فکر میں تھے, کچھ سوچ رہے تھے, تو معذرت کر لی کہ نہیں کسی اور سے پڑھوا لیں. اس نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ مجھے نہیں آتا ہے پڑھنا, کسی اور سے پڑھوا لو. تو اس بزرگ کو غصہ آیا, کہا کہ اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کو خط تو پھر یہ پگڑی کیوں رکھی ہے سر پر؟ تو انہوں نے فوراً سے پگڑی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی کہ اچھا اب تم خود پڑھ لو خط. پگڑی سے تعلق نہیں ہے کسی بھی علم کا, ایسا نہیں. یہ حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے آئے. ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ لوگ سوچنا شروع کر دیں, عاقل بن جائیں, آگاہ بن جائیں. اور سب سے بڑا درد جو معصومین کو اپنی زندگی میں رہا, جس نے خون کے آنسو رلوائے, جس نے دکھی رکھا, وہ جہالت ہے. ان جہلا نے آئمہ کی کمر توڑ دی, معصومین کی کمر توڑ دی, اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا سوائے جاہلوں کے. جاہل کا نقص یہ ہے کہ وہ استعمال ہو جاتا ہے, اعلی کار بن جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. وہ جنگ جو خلافت سنبھالتے ہی مولا متقیان پر مسلط کی گئی, اس جنگ میں اتنا بڑا لشکر تیار ہو کے حضرت کے مقابلے میں آ گیا. حالت یہ تھی ان کی جہالت کی اور اندھی تقلید کی اور اندھی وابستگی کی کہ جو شخصیت علی ابن ابی طالب کے مد مقابل تھی وہ ایک اونٹ پر سوار تھی, عسکر پر, اور لوگوں کی اتنی عقیدت تھی, اتنی محبت تھی, اتنا احترام تھا ان کے دلوں میں کہ حرم رسول ہے. جیسے ہی یہ عسکر نامی اونٹ یہ لیڈ کرتا تھا تو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں انتظار میں ہوتے تھے, کھڑے ہوتے تھے اور جھپٹ پڑتے تھے, چھینا جھپٹی ہوتی تھی ایک دوسرے سے, جیسے کوئی بہت مقدس چیز ہے, لڑ جھگڑ کے اٹھاتے. انہی میں سے ایک شامی نے لید کا ایک حصہ اٹھایا, جیسی بڑی کوشش سے سب چھین رہے تھے تو اس نے کوشش کر کے لے لیا اور ایک طرف لے جا کے ناک کے ساتھ لگایا اور کہا سبحان اللہ, ام المومنین کے اونٹ کی لید سے کیا مشک اور امبر کی خوشبو آ رہی ہے. مروان بن حکم اور ولید دونوں کھڑے ہو کے لذت لے رہے تھے, یہ منظر دیکھ رہے تھے. ولید نے مروان کو کوہنی ماری, مسکرایا, کہا دیکھ لو کتنا بہترین منظر ہے. دنیا میں کوئی چیز بھی علی ابن ابی طالب کی شمشیر اور ذوالفقار کا مقابلہ نہیں کر سکتی, ماں سوائے جہالت کے. ان جاہلوں کو جہاں مردی جھونک دو, یہ ہمیں ہمارے مفادات کی حصول میں مدد کریں گے. آئمہ کا سب سے بڑا درد جہالت ہے, اور آئمہ کی سب سے زیادہ کوشش لوگوں کو عالم بنائے, علی ابن ابی طالب سے لے کر. اسی چیز پر حضرت نے فخر کیا بارہا. ایک خط لکھا امیر شام کو, اور خط کے آخر میں ایک شعر لکھا, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مالو. کہا امیر شام ہم اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں, راضی, اس نے ہمیں علم عطا کیا, ہمارے دشمنوں کو مال دیا. لان المال یفنو عن قریب, اس لیے کہ مال بہت جلدی فنا ہو جاتا ہے. ولیکن علم باق لا یزال, علم ہمیشہ باقی رہتا ہے, لا زوال ہے, اسے فنا نہیں. اسی چیز کا پرچار کیا معصومین نے, لیکن مہلت نہیں دی گئی. پیغمبر اکرام اسلام کے فوراً بعد جس شخصیت کو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ باب مدینہ العلم ہے, جسے علم کا حصول مطلوب ہے, وہ ان کی طرف رجوع کرے. لیکن کیا کیا گیا, جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا گوشے تنہائی میں چلے گئے علی, بشریت کو ان کی راہبری سے محروم کر دیا گیا, علم کے سرچشمے سے محروم کر دیا گیا. 25 سال برابر قید تنہائی میں رہے, منظر سے ہٹے رہے, ہٹا دیا گیا. اور جیسی حکومت سنبھالی 36 ہجری میں مولا متقیان پر جنگیں مسلط کر دی گئی. جیسی حکومت سنبھالی فوراً پہلے ایک جنگ, اور اس جنگ سے فارغ ہوئے تو دوسری جنگ, اور اس سے فارغ ہوئے تو تیسری جنگ, اور ابھی چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے. عید الفطر کے بعد نکلنا تھا کہ حضرت کو عید سے پہلے ہی شہید کر گیا. کیا فرصت ملی مولا متقیان کو, امام حسن کو کیا مہلت ملی, امام حسین کو خدا نے کیوں بھیجا ہدایت کے لیے, لیکن کیا نور ہدایت کو پہنچا پائے اس طرح سے جیسے حق تھا؟ کون رکاوٹ بنا جنہوں نے یہ ظلم کیا؟ پھر ذات سید الشہداء کیا ہوا کہ آج آپ اس مقام پر بیٹھے ہیں؟ پھر امام سجاد, ایسا نہیں ہے کہ بس شام سے واپسی پر اب حضرت کو موقع مل گیا, نہیں, جیسی واپس آئے اس قدر شدید حالات تھے, مسلسل نظر بندی تھی, کسی عام شخص سے مل نہیں سکتے تھے, بنو امیہ کی کڑی نگرانی تھی. اکثر آئمہ کی زندگی قید و بند میں گزر گئی, نظر بندی میں گزر گئی, صعوبتوں میں گزر گئی, پیغام اپنا نہیں پہنچا سکتے تھے, ساری زندگی زندان میں گزار دی. امام سجاد کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی سے ملیں, لیکن دین بھی پہنچانا ہے, پیغام بھی پہنچانا ہے, لوگوں کی ہدایت بھی کرنی ہے. فرزند رسول نے عجیب انداز اختیار کیا, جتنے غلام آئمہ میں سے امام سجاد نے خریدے, نہ پیغمبر نے خریدے, نہ کسی اور امام نے خریدے, نہ امام علی علیہ السلام نے خریدے, سب سے زیادہ غلام خریدے, لیکن کبھی کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا. جب اس طرح سے دشمن نے کوشش کی, کسی کو ملنے نہیں دیا گیا اور کڑی نگرانی میں رکھا, یہ انداز اختیار کیا. دین تو پہنچانا ہے, ہدایت تو کرنی ہے, علم منتقل کرنا ہے, یہ طریقہ اختیار کیا فرزند رسول نے. بکثرت غلام خریدتے, سینکڑوں کی تعداد میں, لیکن زیادہ عرصہ نہیں رکھتے اپنے پاس. اور جب غلام ہے تو ظاہر ہے اسے تو کوئی نہیں روک سکتا, چلیں جی غلام ہے, ان کا کام کے لیے رکھا ہوا ہے. اور حضرت اپنے عمل سے, اپنی گفتار سے مسلسل اس کی تعلیم اور تربیت کرتے. اور جب 1 سال گزر جاتا, وہ عاشق بن جاتا, امام کہتے جاؤ, وہ کہتا نہیں, میں نہیں جا سکتا. امام زبردستی اس کو بھیجتے, جو اور مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے, آزاد کر دیتے تھے. کیوں؟ اس طرح سے ہی میرا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے, منتقل ہوتا رہے. بلکہ امام سجاد کا یہ سنت رہی ہے, زندگی بھر یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی غلام خریدتے تھے شب قدر میں آ کر اسے آزاد کرتے تھے. شب قدر کا دن معین کیا ہوا تھا. عجیب طریقہ تھا فرزند رسول کا. آپ بھی شب قدر اعمال کرتے ہیں, فرزند رسول بھی اعمال کرتے تھے. کیا طریقہ تھا؟ سارے غلاموں کو اور ساری کنیزوں کو بڑی تعداد میں ہوتے تھے, سب کو جمع کرتے تھے, اور جیسے ہی سب اکٹھے ہو جاتے فوراً امام ایک رجسٹر نکالتے, اور وہ نکالنے کے بعد باری باری ایک ایک کی طرف متوجہ ہوتے, نام لے کے. اچھا سنو, تم نے فلاں موقع پر میری حکم عدولی نہیں کی تھی, وہ بھولا ہوا تھا. جیسے امام نے یاد دلایا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے, تو نے مجھے فلاں موقع پہ میرا نقصان کیا تھا اور پھر مجھے بتایا نہیں, اور وہ پریشان ہو جاتا. باری باری پورے عرصے میں, پورے سال میں جس جس غلام سے جو جو سستی اور کوتاہی اور غفلت اور خطا ہوتی تھی, امام سب کو, کنیزوں کو, غلاموں کو بتاتے. اب سب پریشان ہوتے کہ نہیں معلوم اب امام کیا کریں گے, کیا سزا دیں گے. اور جب سب سے اعتراف لے لیتے تو امام ایک جملہ ارشاد فرماتے, کہ سب چلے جاؤ, میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور تم سب کو آزاد کر دیا. اور جب سب چلے جاتے, حضرت اپنے حجرے کا دروازہ بند کرتے اور خود جائے نماز پر تشریف لے جاتے, اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے, اور یہ جملہ کہہ کر اپنی تاکیبات اور اعمال شب قدر کا آغاز کرتے کہ پروردگار دیکھ, میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا, کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس غلام کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ انداز تھا. غلاموں کو خریدتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, انہیں تعلیم دیتے تھے, پھر آزاد کر دیتے تھے. یوں دین آئمہ کی پیغام لوگوں تک منتقل ہوتا تھا. پورے آئمہ میں سے اگر کسی کو کچھ فرصت ملی ہے, مہلت ملی ہے, تو وہ صرف اور صرف حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حصہ ہے. آپ نے ویسی صلوات پڑھی کہ جیسی صلوات پڑھنے پر جناب آبدی صاحب نے آپ کو آپ متوجہ نہیں ہوئے کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے. انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ 30 لاکھ کہاں خرچ ہوں گے, تو میں نے کھڑے کھڑے وہی 20-25 لاکھ ان کو بتا دیے. کیسے بتائے؟ کھڑے کھڑے بتائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ بیٹھ جائیں تو پھر کتنے بنیں گے؟ اور آپ ڈریے اس دن سے جس دن انہوں نے بیٹھ کے آپ کو بتانا شروع کر دیے. اور اس سے پہلے کہ یہ بیٹھ کے آپ کو بتائیں, جب تک یہ کھڑے ہیں آپ کھڑے کھڑے ان کی بات مان لیجیے, اور جو یہ کہتے ہیں وہ کر دیجیے, اور ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان سیدہ پر. تمام آئمہ میں سے جو فرصت ملی ہے کسی حد تک, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. آپ کے مذہب کو اور آپ کے مکتب کو جعفری کہا جاتا ہے. کیا آپ کا تعلق فقہ جعفری سے ہے یا مذہب جعفری سے ہے؟ کیا آپ مصطفوی نہیں ہیں, علوی نہیں ہیں, حسنی نہیں ہیں, حسینی نہیں ہیں, نقوی نہیں ہیں, تقوی نہیں ہیں, مہدوی نہیں ہیں؟ ہیں تو پھر ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کسی اور امام کو موقع ہی نہیں دیا گیا. اگر تھوڑا بہت کسی کو موقع ملا ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لیکن کتنا موقع ملا؟ بس اوقات بیان کر کے بعض بیان کرنے والے گزر جاتے ہیں, کہ چونکہ بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں الجھے ہوئے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے, ان کی باہم آویزی سے امام نے فائدہ اٹھایا اور امام نے لوگوں تک معارف کو پہنچایا. ایسا نہیں ہے. امام صادق کو بھی اگر کسی حد تک فرصت میسر آئی تو وہ اتنا آسان نہیں تھی, صورتحال اتنی سادہ نہیں تھی کہ امام نے سادگی سے آرام سے وہ لڑ رہے تھے اور امام نے بیٹھ کر مسجد نبوی میں اپنے درس کا سلسلہ شروع کر دیا. نہ, صورتحال یہ تھی کہ آپ کے چچا جناب زید کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, کہ ان کی لاش کو جلا دیا گیا اور ان کا سر 2 سال تک برابر دروازے پہ لٹکا کے رکھے گئے شہر کے دروازے پر. محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم جو حسن مسنہ کے فرزند تھے اور حسن مسنہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے, ان دونوں نے قیام کیا. اتنا ظلم کیا گیا اولاد امام حسن پر, تنگ آ کر انہوں نے قیام کیا. اور یہ دونوں اتنی برجستہ شخصیتیں تھیں, خصوصاً محمد نفس زکیہ, کہ رائے عامہ ان کے حق میں اتنی زیادہ ہموار ہو گئی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ان سے متاثر تھیں اور انہوں نے ان کی مدد, نصرت, حمایت اور تائید کا فتویٰ جاری کر دیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے فتویٰ جاری کیا ان کی مدد واجب ہے. امام حنبل نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ان کی مدد کی جائے. اس قدر رائے عامہ ہموار تھی. لیکن صورتحال کیا ہوئی, بعد میں انہیں شہید کیا گیا, ان کے والد کو شہید کیا گیا, ان کے دونوں کے سر کاٹ کے زندان میں بھیجے گئے. اولاد امام حسن کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا, بعد میں خواتین کو اور مردوں کو بے پالانہ اونٹوں پر سوار کر کے توک اور بیڑیاں پہنا کر مدینے سے باہر نکالا گیا. اس حال میں کہ ان کا خون بہہ رہا تھا خواتین کا, اور صادق آل محمد یہ منظر دیکھ کر اس قدر گریہ کیا, اتنا روئے کہ 20 دن تک حضرت بیمار رہے اور 20 دن تک مسجد نبوی نہیں جا سکے زیارت رسول اللہ کے لیے. ہمیشہ روتے تھے. حالات اتنے سادہ اور آسان نہیں تھے. ان حالات میں امام نے, امام صادق و صدیق نے شمع ہدایت کو روشن کیا اور شاگردوں کی تربیت کی, پرورش کی, تمام باتوں کو نظر انداز کر کے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر, اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ لوگوں کو عالم بنانے کے لیے آئے. کیوں امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے, کیوں امام نہیں آ رہے, اس لیے کہ آئمہ کی یہ روش نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہو جائیں. نہ, جب تاغوت کے خلاف نفرت بڑھے گی اور زمینہ سازی ہو جائے گی اور جب لوگ خود طلب کریں گے کسی ایسے مسیحا کو, تب ظہور ہوگا. کبھی بھی زبردستی نہیں, مسلط ہوتے. اقتدار اہم نہیں ہے, پہلے افراد کی تربیت ہو جائے, پہلے امت تربیت کے مرحلے سے گزر جائے تاکہ امام کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جائے, قابل ہو جائے. ورنہ اقتدار کا حصول یہ مقصد نہیں ہے. ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی, ابو سلمہ خلال عراق سے اور ابو مسلم خراسانی ایران سے, اتنے انہوں نے حالات اپنے کنٹرول میں لے لیے. بنو امیہ کے جو گورنر تھے ان کو شکست دی, حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی, عراق کو بھی ایران کو بھی. یہ ابو سلمہ خلال, اس نے قاصد بیچا امام جعفر صادق کے پاس کہ میں سارا صفایا کر چکا ہوں بنو امیہ کا, اب آپ اقتدار سنبھال لیجئے. اور امام بیٹھے مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے, چراغ کی لو میں, رات کا وقت تھا, اور قاصد بیٹھا ہوا ہے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. بالآخر قاصد تنگ پڑا ہے, کہا کہ مجھ کو ابو سلمہ خلال نے کہہ کے بھیجا ہے کہ جواب لے کے آنا, ویسے نہیں آ جانا, جواب چاہیے مجھے تاکہ میں جاؤں. امام نے کہا جواب چاہیے. اس خط کو اٹھایا, اٹھا کر اس چراغ کی لو کے اوپر رکھ دیا, اور جب خط جل گیا تو فرمایا جاؤ اس کو جواب دے دو, میرے پاس اس کے علاوہ اس خط کا اور کوئی جواب نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کیا امام نے؟ اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے امام کہ آج آپ پوری اسلامی دنیا میں اور عالمی سطح پر اپنا سر بلند کر کے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو علم آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, جو سرمایہ آپ کے پاس ہے تمام علوم میں, فقہ میں, حدیث میں, تفسیر میں, دیگر تمام علوم میں, جو ذخیرہ تشیع کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن امام نے ان تمام تر مصائب, ان تمام تر حالات, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور آ کر وہ سلسلہ قائم کیا. آج جامعۃ الازہر کے بڑے بڑے اساتید, بڑے بڑے مفتی شیخ سلیم شلتوت سے لے کے اب تک کے افراد, انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے
کہ جس طرح باقی چار فقہ ہے، فقہ حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، اسی طرح سے فقہ جعفری بھی فقہ اسلامی ہے، ان پانچوں میں سے آپ کسی کی بھی پیروی کر سکتے ہیں، کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کس کی محنت ہے؟ یہ امام جعفر صادق کا مکتب رشد و ہدایت ہے، جنہوں نے محنت کی، لیکن کن حالات میں محنت کی، کیسے پہنچایا دین کو، معارف کو، علوم کو، تمام حالات سے صرف نظر کیا اور لوگوں کی تربیت کی۔ ابھی آپ اندازہ لگائیے آپ کتنی تعداد ہے آپ افراد کی، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ایک ایک وقت میں 4000 افراد امام کے درس میں بیٹھتے تھے اور مختلف علوم پڑھاتے تھے امام، فقہ پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، کلام پڑھاتے تھے، رجال کی تعلیم دیتے تھے، مختلف علوم پڑھاتے تھے، کیمیا اور دیگر علوم۔ یہی جابر بن حیان، جس کو آپ دا فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، بابا کیمیا، اس نے 400 کتابیں لکھی ہیں علم کیمیا پر، بہت سارے نسخے آج بھی موجود ہیں، اور اپنی ایک کتاب کے آغاز میں یہ لکھتا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی دانشور میرے کسی نظریے کو باطل قرار نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ اللہ، امام نے مختلف علوم میں، ان حالات میں، ان پیچیدگیوں میں، مختلف افراد کو مختلف علوم میں مہارت دی، الگ الگ شاگرد تیار کیے، کسی کو علم کلام میں، کسی کو حدیث میں، مومن طاق کو ایک علم میں، ابو بصیر کو دوسرے علم میں، زرارہ کو تیسرے علم میں، اس طرح سے۔ اور جیسے کبھی کوئی مناظر آ جاتا، مقابلے کے لیے آ جاتا، خود سامنے نہیں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، کہتے تھے کہ اس سے مناظرہ کرو، اگر اسے شکست دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے۔ یہ انداز امام نے اپنایا۔ اور کبھی اگر خود بچپنے میں گئے تھے شام میں، جب تمام اسلامی دنیا کے علماء اور دانشور اور مفتی، انہوں نے شکست قبول کر لی ایک قدری مناظر سے، امام محمد باقر کو جب بلایا گیا تو امام علیل تھے، نہیں جا سکے، اپنے بیٹے کو بھیجا، امام جعفر صادق گئے شام پہلی مرتبہ، اور جیسے ہی پہنچے تو وہ خلیفہ پریشان ہو گیا کہ یہ محمد باقر نے کیا کیا، ایک بچے کو بھیج دیا۔ اس نے اس مناظر سے معافی طلب کی کہ پہلے انتظار میں تھا کہ امام آئیں گے، چلیں شاید وہ شکست دے لیں اس کو، اور جب امام خود نہیں گئے اور فرزند کو بھیج دیا، تو اب اس نے سوچا کہ چلیں اس کو کچھ دے دلا کے۔ اسلامی حکومت کی توہین تھی، بے عزتی تھی، یہ سارے کے سارے علماء مل کر بھی اسے شکست نہیں دے سکے۔ امام نے کہا کیا کرنے لگے ہو، ٹھہرو، جہاں اتنا انتظار کیا کچھ لمحوں کے لیے رک جاؤ، اگر اس نے مجھے شکست دی تو تمہاری توہین میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، یہی ہوگا کہ ایک بچہ شکست کھا گیا ایسے، تو مجھے موقع دو، میں اس سے بات کروں۔ کہا اچھا کر لیجئے۔ وہ قدری مناظر تھا، اس کے عقائد از جملہ یہ تھے کہ اللہ کو بندوں کے اعمال میں حق تصرف حاصل نہیں ہے، یہ مختار محض ہے، کسی طرح سے بھی اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں حق حاصل نہیں ہے کہ تصرف کرے۔ امام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تمہیں سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کہا میں حافظ کل قرآن ہوں، پورا قرآن مجید مجھے حفظ ہے۔ کہا نہیں، مجھے زیادہ مطلب نہیں ہے قرآن سے، صرف بتاؤ کہ سورہ فاتحہ کہاں مجھے حفظ ہے۔ کہا سناؤ، پڑھو۔ اب وہ حیران ہوا، لیکن اب کیا کرے، پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے یہاں تک پہنچے، امام نے کہا رکو، ٹھہرو، وقت نہیں لگاتے تھے، وہی انداز پیغمبر گرامی اسلام کا، وہی علی کا انداز۔ جیسے ہی یکن استعین تک پہنچا، امام نے کہا ٹھہرو، آگے نہ بڑھو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ کو بندے کی کسی عمل میں حق کے تصرف اور دخل اندازی کا حق نہیں ہے، تو پھر تم خود کیوں اس کو حق کے مداخلت دے رہے ہو کہ میری مدد کرو، میرے کام میں شامل ہو جاؤ، میرے عمل میں شامل ہو جاؤ۔ ایک لمحے میں، اسی لمحے شکست دی اور وہیں سے واپس چلے گئے، دیر نہیں لگاتے تھے امام۔ جیسے کوئی شخص آتا، لمحوں میں ایسے شاگردوں کو تیار کیا کہ آج آپ فخر کر سکتے ہیں، پوری اسلامی سطح پر فخر کر سکتے ہیں۔ امام صادق و صدیق نے جس بلندی پر لے کے گئے مکتب کو، آج آپ مکتب جعفری ہونے پہ، اپنے جعفری ہونے پہ فخر کر سکتے ہیں۔ امام بیٹھے اور ایک شخص آیا اور بڑے ٹھاٹ سے آ کر امام سے کہا کہ میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے خدا کے وجود پر۔ کل ایک انداز میں نے پیغمبر اسلام کے آپ کے سامنے بیان کیا, اور آج یہ کہا کہ میں نے خدا کی وجود پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. امام نے کہا بھائی ٹھیک ہے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے نہ تم نے سلام کیا ہے نہ اپنا تعارف پیش کیا ہے, ان کو بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو, پھر ہم بات بھی شروع کر لیتے ہیں. جیسے امام نے یہ کہا کہ اپنا نام بتاؤ, اب چپ کھڑا ہے, کافی دیر تک چپ کھڑا رہا, اور تھوڑی دیر کے بعد سر جھکایا اور کچھ سوچتے ہوئے واپس چلا گیا. زرارہ نے پوچھا امام کیا وجہ ہے, یہ تو مناظرے کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس کو ایسے ہی واپس بھیج دیا. کہا نہیں مناظرہ تو ہو گیا. کہا کیسے ہوا, ہم نے تو کچھ نہیں سنا. امام نے فرمایا کہ مناظرہ بھی ہو گیا, اس نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا, اور اس کا واپس جانا اس کی شکست کا اعتراف تھا. کہا کیا مناظرہ ہوا, کیا بات ہوئی, ہم نے تو کچھ نہیں سنا. امام نے فرمایا کہ میں نے اس سے نام پوچھا اور اس کا نام عبداللہ تھا, اور جیسے ہی وہ مجھے نام بتاتا سمجھ گیا کہ اب میں کیا کہنے لگا ہوں. اگر وہ اپنا نام بتائے تو پھنستا ہے, نہ بتائے تو پھنستا ہے. اگر وہ اپنا نام بتاتا تو اگلا سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں تو اس کا عبد کہاں سے آ گیا. یوں لمحوں میں ابو شاکر دیسانی یہ ایک شخص تھا جو مٹی اور پانی کو ملا ملا کے کچھ ایسی چیزیں بناتا تھا, کیڑے مکوڑے ان سے حشرات الارض پیدا ہو جاتے تھے, فوراً ایک خاص ترتیب سے ان کو رکھتا تھا اور پھر وہ چلنا شروع کر دیتے تھے. اس نے خالقیت کا دعویٰ کر لیا. امام در صبح چھوڑ کر اس طرح سے جیسی پتا چلا خود چل کے گئے. کہا ابو شاکر کیا کر رہے ہو, معذرت ابن درہم نام تھا اس کا, کیوں تم نے خالقیت کا دعویٰ کیا. کہا چونکہ میں خلق کرتا ہوں, دیکھیے ابھی آپ کے سامنے وہ مٹی وغیرہ کو پانی میں ملایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے حشرات الارض رینگنے لگے. امام نے کہا اچھا تم خالق ہو گئے اس سے. کہا ظاہر ہے میں نے ان کو وجود دیا ہے. کہا اگر تم ان کے خالق ہو تو بتاؤ کہ ان کی تعداد کیا ہے, کیونکہ بڑی تعداد میں وہ پھیل جاتے تھے. کہا نہیں پتا مجھے. کہا ان میں سے نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں. کہا نہیں پتا. کہا اچھا یہ جو ان کا رخ مشرق کی طرف سے, تم اگر ان کے خالق ہو تو ان سے کہو کہ یہ مغرب کی طرف چل پڑے اور مغرب والے مشرق کی طرف. کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا نہ تمہارے پاس علم ہے نہ تمہارے پاس صلاحیت ہے نہ یہ تمہاری بات مانتے, تو خالی خالی خالقیت کو لے کے کیا کر رہے ہو. اگر انہیں زبان مل جائے اور یہ بولیں تو یہ اپنی زبان حال سے تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا اور ہمارا خالق خدا وحدہ لا شریک ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی تعداد کیا ہے, ان میں سے نر کتنے اور مادہ کتنے. اور خود امام نے حکم دیا اس کے سامنے مشرق والوں کو, مغرب کی طرف چل پڑو, اور وہ چل پڑے. کہا کہ یہ دیکھو سب کچھ کر کے بھی میں خالق نہیں ہوں, مخلوق ہوں, اس کا بندہ ہوں, تو کیسے خالق بن گیا. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں امام کا سلیقہ, جس انداز سے وہ سوال کرتا ہے, جس شعبے سے اس کا تعلق ہے, اسی انداز سے اسی کی عین مناسب جواب دیتے ہیں. ابو شاکر دیسانی یہ پرندوں کا اور مرغوں کا کاروبار کرتا تھا. اس نے بہت سارے پرندے وغیرہ رکھے ہوئے تھے, بطخیں رکھی ہوئی تھیں, مرغیاں رکھی ہوئی تھیں. یہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے امام کے پاس آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے خدا کے وجود پر. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کا بچہ, اس کے ہاتھ میں انڈا تھا, انڈا اٹھائے ہوئے اور بچے کو اس نے اٹھایا ہوا, بچے نے انڈا اٹھایا ہوا, پہنچے امام کے پاس بیٹھے اور خدا کے وجود پر جب بات کی تو امام نے دیکھیں کتنے مختصر وقت میں کس طرح سے ہدایت اور ترویج کرتے تھے, تبلیغ کرتے تھے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو شاکر کہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ اس میں دو دریا ہیں, ایک زرد ہے اور ایک سفید ہے, ان کے درمیان کوئی ایسا خاص پردہ بھی نہیں ہے, کوئی نامرئی سا پردہ ہے, وہ آپس میں سالہا سال رہیں تو بھی شامل نہیں ملتے, اور وہ باہر سے بند ہے, نہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکتی ہے نہ کوئی چیز اندر سے باہر نکل سکتی ہے. لیکن ایک دن اسی قلعے کے اندر سے ایک جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی ہے. کہا ایسا قلعہ کہاں ہے؟ کمال تجسس سے پوچھا کدھر ہے, واقعی ہے یا آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ کہ چشمے بصیرت چاہیے, دقت نظر چاہیے, وہ قلعہ تمہارے ہاتھ میں ہے, بس شعور چاہیے کہ دیکھ لو کون ہے جو ان دو پانیوں کو اس کے اندر انڈے کے اندر نہیں ملنے دے رہا ہے, اور وہ کون ہے کہ جو اس کے اندر سے ایک مخلوق نکالتا ہے. یہ امام کا انداز تھا اس طرح سے تربیت کی, اتنے شاگردوں کی تربیت کی, ایک ایک وقت میں چار چار ہزار افراد, اور مدینے کے اندر یہ جو تھوڑی سی فرصت ملی تھی وہ بھی ان حالات میں, بنو امیہ اور بنو عباس کی جو باہم آویزی تھی ان حالات میں, پھر امام نے کیا کیا؟ اور جیسی حاکم تھوڑا سا متوجہ ہوا اس نے بنو امیہ کو شکست دی, اقتدار پر قابض ہو گیا. جب اس کے پاؤں تھوڑے مضبوط ہوئے فوراً مخالفت شروع کر دی اور منع کر دیا کہ کوئی ان کے پاس نہ جائے. اور امام کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے امام ہی کے ایک شاگرد کو تیار کیا, تحریض دی, کہا کہ ہم آپ کو سرکاری سطح پر امام بنائیں گے, آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے, انعامات کی لالچ دی, کہا بس آپ کچھ ایسی کوشش کریں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کچھ سوالات تیار کریں, مناظرہ کریں جعفر صادق سے, اسے شکست دے دیں, میں سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کر دوں گا, آپ مفتی اعظم ہوں گے, قاضی القضات ہوں گے, امام ہوں گے ہماری طرف سے, آپ کو وظائف جاری کیے جائیں گے. کسی بھی وجہ سے انہوں نے یہ بات قبول کر لی, اور کافی عرصہ گزارنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تیار ہوں, آپ جعفر صادق کو بلائیے. اور جیسی امام آئے, امام کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ تھا کہ امام کا اپنا شاگرد پروردہ جس نے 2 سال امام سے دین سیکھا تھا وہ سامنے مناظرے کے لیے آ کے بیٹھ گیا. تو وہ حاکم وقت نے کہا, منصور نے, کہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا ہوں. امام نے نہیں کہا کہ میرا شاگرد رہ چکا ہے؟ کہا ان کے کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیئے خاندان سیدہ. کہا پوچھو کیا سوال ہیں تمہارے. انہوں نے بڑا وقت لگا کے, ایک عرصہ لگا کے 40 سوال تیار کیے تھے کہ میں پوچھوں گا اور لاجواب کروں گا جعفر صادق کو. اب وقت بہت کم ہے کہ کچھ بھی نہیں بیان ہو پائیں گے اور بات رہ جائے گی بیچ میں. کہا پوچھو. کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے پروردگار نے مردار کو حرام قرار دیا اور ذبیحہ کو حلال قرار دیا, یہ بھی نقصان ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, کیا ہم اس کو نہیں کھا سکتے؟ امام نے فرمایا خون کی وجہ سے. ایک کا خون بہ جاتا ہے جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور مردار کا خون اندر رہ جاتا ہے, اس لیے مردار حرام ہے اور ذبیحہ حلال ہے. تو کہا کہ اسی خون کو ہی پروردگار نے کیوں حلال قرار نہیں دے دیا جس کی وجہ سے یہ مردار حرام ہے؟ فرمایا نہیں, خدا چونکہ امن و سلامتی اپنے بندوں کو دیتا ہے اس لیے وہ اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا تھا, اس لیے کہ خون میں کچھ نقائص ہیں. اگر خون والا گوشت انسان کھانا شروع کر دے تو اس کے جسم میں بدبو پیدا ہو جائے گی اور وہ جزام کا مریض بن جائے گا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے, اس کو تو نہیں ذبح کیا جاتا. فرمایا کہ مچھلی کے جسم میں خون انتہائی کم مقدار میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گوشت فاسد نہیں ہوتا اور اس کا پانی سے باہر آ کے مرنا ہی اس کا ذبیحہ ہے. اس طرح سے متعدد سوال کیے. کہا اچھا یہ اس جنت کا کیا فائدہ جس میں انسان جائے اور اس کے باقی عزیز احباب رشتہ دار وہ جہنم میں چلے جائیں اور ان کی یاد اس کو ستائے, تو وہ یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی؟ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے, جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی عقل کامل ہو جائے گی, اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جاتا ہے, تو وہ خدا کے دشمن کو اپنا دوست کبھی نہیں مان سکتا. اس طرح سے متعدد سوال. کہا کہ کیا خدا ہر زبان نہیں سمجھتا؟ کہا سمجھتا ہے. کہا پھر نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ اس لیے کہ نماز تغیر اور تبدل اور تحریف سے محفوظ رہے. کہا کہ کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ کہا موجود ہے. کہا پھر قبلہ کی طرف کیوں لازم قرار دیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ کہا تاکہ نظم اور ضبط باقی رہے. کہا اگر نظم اور ضبط کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں تو پھر پروردگار نے موت کا ایک خاص وقت کیوں نہیں معین کر دیا؟ امام نے فرمایا کہ یہ رحمت الہیہ کے خلاف ہے ورنہ انسان غافل ہو جاتا. پھر کہا کہ آپ کے جو شیعہ ہیں یہ اعمال میں سست ہیں اور آپ کے جو مخالفین ہیں یہ اعمال میں بڑے قوی ہیں, زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ شیطان ابلیس ہمارے شیعوں کے عقیدے سے مایوس ہو گیا, اس لیے ان کو عمل میں گمراہ کرتا ہے تو وہ عمل میں ذرا کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ عمل میں لگے رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا کہ کہا یہ اولاد فاطمہ کے پاس ایسا کیا شرف ہے کہ جس پر دوسروں کو وہ شرف حاصل نہیں ہے اور آپ لوگ فخر کرتے ہیں؟ کہا یہ شرف کیا کم ہے کہ سب ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا کہ پروردگار نے قرآن مجید میں کیوں کہہ دیا کہ ہم اعمال کو تولیں گے؟ بہتر تھا پروردگار یوں کہتا کہ ہم اعمال کو گنیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، پروردگار کو ایسے ہی کہنا چاہیے تھا، اعمال کو تولا جانا چاہیے نہ کہ گنا جانا چاہیے۔ کہا کہ کیا یہ اعمال مادی ہیں کہ جن کو تولا جا سکے، یہ تولے جانے والی چیزیں؟ فرمایا نہیں، مادی نہیں ہے۔ کہا اگر اعمال مادی نہیں ہے تو پھر وہ میزان کیا ہے؟ کہا کہ وہ میزان ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے، جس کے بارے میں تولا جائے گا، جس پر رکھ کے تولا جائے گا۔ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک شخص اگر قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، دائم الخیرات ہو، پوری رات عبادت کرے، پورا دن روزہ رکھے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے نہ حق مارا جائے، سب کچھ ہو، کوئی ابو قبیس کی مقدار کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں دے دے، لیکن اگر وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو جنت بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا۔ اس قدر متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا امام، کتنی ہیبت تاری ہوئی، علمی ہیبت، کہ یہ بھی بھول گیا کہ کہاں کھڑا ہے، یہ بھی بھول گیا کہ کس نے بلایا تھا۔ ایسا جذب ہوا، امام کے جوابات سنتا رہا، برابر 40 سوال کیے، امام نے 40 کے 40 سوالات کے جواب دیے، اور جیسے ہی امام نے جواب دیے اتنا متاثر ہو گیا، ایک روب تاری ہو گیا، دبدبا تاری ہو گیا۔ بالآخر شاگردی بھی رہ چکا تھا 2 سال، وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ آج ابو حنیفہ اللہ کی قسم کھا کے اعلان کر رہے کہ میں نے اپنی زندگی میں چشم فلک نے آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے، آپ سے بڑا عارف نہیں دیکھا ہے۔ امام وہاں سے رخصت ہوئے، چلے گئے۔ جب حاکم وقت کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ کہا کہ بالآخر وعدہ تھا اس کے ساتھ، اس کو بنا دیا، امام اعظم قرار دے دیا، امامت کا اعلان کر دیا، اور پھر حکم جاری کر دیا کہ جو ہمارے امام کے پاس جائے گا اس کو 1 درہم انعام دیا جائے گا، 1 دینار، اور جو جعفر صادق کے پاس جائے گا اس کو 1 دینار دینا پڑے گا اگر وہ ادھر سے مسئلہ پوچھے گا تو۔ اب مومنین پریشان ہو گئے، زیادہ ایسے غنی نہیں تھے، مضبوط نہیں تھے مالی حوالے سے، پریشان ہوئے۔ ایک صحابہ امام سے کہا کہ اب کیا کریں، اب تو آپ کے پاس آنا مشکل ہے، پورا دن کام کرتے ہیں اور جو کماتے ہیں کہ سلسلہ گھر کا چلے اور بچوں کی پرورش ہو، تو وہ تو اب آپ کو دیں تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ امام نے کہا نہیں، دشمن نے تو تمہارے لیے مسئلہ آسان کر دیا ہے، پہلے وہاں سے جاؤ، جا کر دینار لے کے آ جاؤ، اور پھر میرے پاس آ جاؤ اور دین لے کے چلے جاؤ۔ اب وہ پشیمان تھا اپنے عمل پر، پشیمان تھا، ملامت کی گئی اس کو اندر سے۔ آیا امام کے پاس، کافی عرصہ گزرنے کے بعد امام کے پاس آیا، بس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اور جب پہنچا تو امام سے اجازت مانگی، امام کا خادم، اس نے دروازہ کھولا، امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دکھی تھے، شاگرد اگر استاد کے مقابلے میں بیٹھ کر دشمن کے سامنے مناظرہ کرنا شروع کر دے، تکلیف ہوتی ہے، روحانی طور پر بہت اذیت ہوئی امام کو، انکار کر دیا۔ تو وہیں پہ وہ شخص کھڑا رہا، واپس نہیں گیا، یہاں تک کہ عراق سے کچھ مومنین کا وفد جب آیا تو انہی کے ساتھ شامل ہو کے اندر آ گیا۔ اب امام ان کے ساتھ احوال پرسی کی اور ان کی ضیافت وغیرہ شروع ہوئی، تو انہوں نے موقع دیکھتے ہی سوال شروع کر دیے کہ بہت ساری باتیں کی، کہا کہ عراق میں جو آپ کے پیروکار ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ اصحاب رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ انہیں منع کریں۔ امام نے فرمایا کہ بھلا کیا وہ میرے منع کرنے پہ رک جائیں گے؟ کہا نہیں، وہ سب آپ کو مانتے ہیں۔ کہا کہ کون مانتا ہے ہمیں، تو ہمارا شاگرد تھا، اس کے باوجود تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اور بعد میں جب میں نے منع کیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، اس کے بغیر اجازت کے آپ دوسروں کے ساتھ اندر آ گئے، جب تم یہ میری بات نہیں مانو گے تو اور کون مانے گا؟ جب یہ بات ہوئی تو کہا میں نے سنا ہے۔ اب امام کے دل میں وہ درد تھا، اور امام نے، اس نے 40 سوال پوچھے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے۔ میں اب 1-2 عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ قیاس سے کام لیتے ہو، دین میں قیاس کرتے ہو۔ کہا کیا کروں، جب کتاب خدا اور حدیث میں مجھے کچھ حکم نہیں ملے گا تو مجھے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے قیاس کے۔ تو کہا کہ اگر تمہارا مشرب قیاس ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حاجی حالت احرام میں ہرن کے سامنے والے دو دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا, وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر کہا کہ نہیں معلوم. امام نے کہا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہرن کے سامنے والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں, تو آپ نے امامت کا دعویٰ کہاں سے کر لیا؟ تو کہا کہ اگر آپ کا مکتب قیاس ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہا کہ قتل بڑا جرم ہے. امام نے کہا پھر قیاس کے مطابق یہ خلاف ہو گیا, اگر قتل بڑا جرم ہے تو قتل کے لیے دو گواہ کیوں کافی ہیں اور بدکاری کے لیے چار گواہ کیوں شرط ہیں؟ بتاؤ اگر قیاس پر عمل کرتے ہو تو جواب دو. پھر کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا کہ روزہ افضل عبادت ہے یا نماز افضل ہے؟ کہا نماز افضل ہے. کہا پھر کیا وجہ ہے کہ خواتین جب سال کے دن کچھ دنوں میں وہ عبادت نہیں کر سکتی ہیں تو ایک کی قضا ہے لیکن جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا عورت کمزور ہے یا مرد؟ کہا عورت کمزور ہے. کہا پھر اسے میراث میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے لیکن کم ملتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں معلوم. امام جو بھی پوچھتے رہے, گن کے امام نے 40 سوال پوچھے, کسی کا جواب نہیں دے پایا. امام نے آخری سوال پوچھا, کہا کہ بتاؤ یہ جو آیت ہے قرآن کی کہ یوم اذن ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم, کہ پھر آخرت میں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہر ہے یہی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی شخص تمہیں دعوت کرے, مہمانی پہ بلائے, اچھا کھانا کھلائے, بہترین چیزیں پیش کرے تمہیں, اور جب تم رخصت ہونے لگے تو تم سے پوچھ گاچھ شروع کر دے, امتحان لینا شروع کر دے کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے بتاؤ, تو تم اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہا میں اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچوں گا, یہ مہمان نواز نہیں ہے کہ پہلے کھلایا اور اب پوچھنا شروع کر دیا, حساب لینا شروع کر دیا. کہا کہ کیا تو پروردگار کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ زندگی میں اگر پروردگار نے یہ ہمیں نعمتیں دی تو قیامت کے دن یہ پوچھے گا ہم سے؟
اللہ محمد.
تو کہا پھر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہا وہ یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں, دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں, وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہوشیار ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے. اور امام نے نہ صرف اپنے علم سے اب وقت ختم ہو گیا بلکہ اپنے اخلاق سے دین کی ترویج کی, اسلامی اور اخلاقی اقدار کو نسلوں تک منتقل کیا. آج میری ایسی کیفیت نہیں تھی کہ میں کچھ بیان کر سکتا, کچھ وجوہات ایسی تھیں. بہتر انداز میں اپنی گزارشات آپ تک نہیں پہنچا سکا. چاہتا ہوں کہ آج سے چاہ رہا تھا کہ آج سے شہداء کی مصیبت کا تذکرہ کیا جائے. تو میری ایک روش ہے, جب سے گفتگو کی توفیق حاصل ہوئی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جب بھی شہیدوں کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہوں تو پھر سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کرتا ہوں جو کربلا کی پہلی شہید ہیں, وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اس لیے کہ اگر کربلا 61 ہجری سے شروع ہوئی تو پھر کربلا میں سارے مرد شہید ہوئے, اور اگر کربلا کا آغاز سقیفہ سے ہوا تو پھر ان سب مردوں کے ساتھ ایک خاتون بھی شہید ہوئی. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کربلا کی پہلی شہیدائیں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے, انسانیت کی راہبری کے لیے, نظام ولایت کے دفاع کے لیے. بہت مماثلت ہے بی بی کے عمل میں, پیغمبر اکرام اسلام کے عمل میں, ہر طرح سے. پروردگار نے اس بی بی کو اسی دن کے لیے بھیجا تھا. اس نظام ہدایت, نظام ولایت در حقیقت نظام ہدایت ہے بشر کے لیے, اس نظام کے دفاع کے لیے بھیجا پروردگار نے اس بی بی کو. وہی انداز جو رسول کا تھا, وہی انداز بی بی کا تھا. وہ انداز جو پیغمبر اکرم اسلام کی ولایت کے اعلان کے لیے رسول نے اختیار کیا وہی انداز بی بی نے اختیار کیا. حتیٰ غدیر میں جاتے ہوئے جو روش رسول کی تھی وہی بی بی کی تھی. رسول نے کیسا راستہ انتخاب کیا, جاتے ہوئے 10 دن لگے, واپسی پر 5 دن لگے. بے عینی دیکھیں یہی روش بی بی کے ہاں ہے, واپسی پہ دوسرے دروازے سے آئیں, لیکن جاتے ہو کس دروازے سے گئیں. اور اس کے بعد جیسے میدان خم غدیر میں پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا, بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا, جیسے پیغمبر غدیر کے اعلان کے بعد گھر نہیں پلٹے اس طرح بی بی گھر نہیں پلٹی, ایک ایک گھر میں جا کے دروازوں پہ دستک دی. بہت مماثلتیں ہیں بیسیوں, وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں, لیکن ایک فرق ہے باپ اور بیٹی کے عمل میں, ایک فرق ہے. دونوں نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا, دونوں کے خطبے کا انداز بھی ایک جیسا تھا, لب و لہجہ بھی ایک جیسا تھا, لیکن پیغمبر کے بال پہلے سے سفید تھے, لیکن فاطمہ تو زہرا جب واپس آئیں اسی روز مغرب سے پہلے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ جناب سیدہ کے بال سفید ہو گئے, سفید ہو گئے. اور کچھ افراد بی بی کے دروازے پر پہنچ گئے. کربلا کی پہلی شہیدہ ہیں, پہلی شہیدہ ہیں. اور کس طرح سے شہید کیا گیا, جس مظلومانہ انداز میں سیدہ زہرا کو شہید کیا گیا اس طرح سے کربلا کی بھی کسی شہید کو شہید نہیں کیا گیا. سب سے مظلومانہ شہادت فاطمہ تو زہرا کی شہادت ہے. کیا انداز ہے, خاتون ہے, خاتون کا وجود بہت لطیف ہوتا ہے, خاتون کا وجود بہت حساس ہوتا ہے. مرد میں جو شدت و سختی پروردگار نے رکھی ہے وہ خاتون میں نہیں ہے. اس لیے جب بعض افراد دروازے پر آئے دستک دی, علی ابن ابی طالب آگے بڑھے دروازہ کھولنے کے لیے, لیکن بی بی نے دست ادب جوڑ دیے. کہا, علی آپ فاتح خیبر ہیں, آپ فاتح خندق ہیں, آپ فاتح بدر و احد ہیں. علی آپ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مارکے طے کیے ہیں, اجازت دیجئے آج مدینے کا محاذ آپ کی کنیز فاطمہ تو زہرا طے کرے گی. فرمایا, جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے. آہستہ آہستہ بی بی خود دروازے کے قریب گئیں, دستک کی آواز بڑھتی چلی گئی. بی بی نے پوچھا, خبر ہے یہ کون سا دروازہ ہے, کس طرح سے دستک دے رہے ہو؟ کہا کہ جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. فرمایا, کیا نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہا, آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. قنفذ کسی کے اشارے سے آگے بڑھا اور اس نے دروازہ فاطمہ تو زہرا کو آگ لگا دی. دروازہ جلنے لگا, لیکن یہ شخص غصے میں اس قدر بپھرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا اور جلتے ہوئے دروازے کو اس نے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی. اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ فاطمہ تو زہرا آ کے گرا, لیکن صرف دروازہ نہیں گرا میرے عزیزو. امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد اطہر میں پیوست ہو چکی تھی. دروازہ گرا اور بی بی کی آواز آئی, فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا. یہ ایک شہید نہیں ہے, دو شہادتیں ایک ساتھ ہو گئیں. اور یہ 50 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت و شرف میں داخل ہو گئے اور علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈال دی. پتا ہے کہ آج علی تلوار نہیں اٹھائے گا, علی کے گلے میں رسی ڈال دی اور علی کو لے کے دربار کی طرف بڑھے. کیسے لے کے گئے آپ کے امام کو؟ کیا علی کو اس طرح سے لے کے گئے جس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے گئے؟ نہیں, علی کو اس طرح سے نہیں لے کے گئے, بلکہ اتنی بے ادبی اور جسارت کے ساتھ لے کے گئے علی کو کہ فاطمہ تو زہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئی. کہا, اتنی بے ادبی سے ولی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی. فاطمہ تو زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا, اس طرح سے علی کو نہیں لے جانے دوں گی. اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا. جب وہ واپس آیا اور اسے اس واقعے کی اطلاع ملی, اس نے دوسرے سے پوچھا, کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی. کہا میں نے آگ لگائی. کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی نے بڑی مقاومت کی, کہا بڑی مقاومت کی, کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی, کہا نہیں چھوڑ رہی تھی, کہا پھر کیسے چھڑوایا, کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچنا شروع کیا دربار کی طرف, اور فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا فاطمہ خاتون ہے, زخمی ہے, جلا ہوا دروازہ اوپر پڑا ہے, اگر علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا, لیکن فاطمہ تو زہرا نے اتنی مضبوطی سے علی ابن ابی طالب کا دامن پکڑ رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہا پھر کیسے چھڑوایا, کہا کیسے چھڑوایا, کیسے چھڑوایا نبی زادی کا ہاتھ, کیسے چھڑوایا. کہا میں نے سمجھ لیا, میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے علی کا دامن کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہا میں نے مجبوراً ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ باہنے دیکھا, میرے قریب کنفس تھا, میری نگاہ کنفس کے کمربند پر پڑی جس میں ایک تازیانہ حمائل تھا. میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا. کہا علی جاؤ اللہ کے حوالے, ہم علی کو لے کے مسجد میں پہنچے. بڑا عجیب منظر تھا میرے عزیزوں, جب سب کھڑے تھے علی کے گلے میں رسی تھی, علی ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہی فاطمہ الزہرا کو ہوش آیا اس حالت میں بڑی مشکلوں سے چلتے ہوئے خود کو مسجد نبوی تک پہنچا دیا, اور جیسے ہی نبی زادی مسجد نبوی میں داخل ہوئی ایک مرتبہ قبر رسول کے پاس چلی گئی. بی بی نے ارادہ کیا کہ اپنے سر سے چادر کو اٹھائے اور علی کے دشمنوں کے حق میں بد دعا کرے. یا علی نے کہا سلمان جلدی جاؤ نبی زادی سے کہنا کہ بد دعا نہ کرے.
تیری امت نے سارا